السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ناظرین، ہم نے پچھلے اپنے ایک پروگرام میں طلاق کے معاملات ڈسکس کیے تھے، اور اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ قرآن مجید میں طلاق کا جو قانون ہے اس کی تعلیمات کی ہمارے ہاں بہت خلاف ورزی کی جاتی ہے، اس کو بالکل سمجھا نہیں گیا. تاہم جو طلاق کے بعد کی صورتحال ہے جس میں عورت کی پوزیشن بہت سینسیٹیو ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک نئے کردار کی حیثیت سے، ایک نئی پوزیشن کی حیثیت سے معاشرے میں زندگی گزارنے جا رہی ہوتی ہے، اس میں تو صورتحال بہت ہی سنگین ہے. ہم آج جاوید احمد گاندھی سے سمجھیں گے کہ طلاق کے بعد کے معاملات میں قرآن پاک کیا احکام دیتا ہے. السلام علیکم گاندھی صاحب.
وعلیکم السلام.
گاندھی صاحب، یوزلی جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کی بات تو دور کی ہے، پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے گھر والوں کو فون کر کے کہ آپ آئیں اور اپنی بیٹی کو لے جائیں، یعنی اس کو در بدر کر دیا جاتا ہے. اس بارے میں قرآن پاک کیا حکم دیتا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے، اور یہ کہا ہے کہ عدت کے دوران میں آپ عورت کو باہر نہیں نکال سکتے، یہ اس کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مدت مقرر کر دی ہے جس میں آپ کو بھی اپنی رائے پر نظر ثانی کرنی ہے اور خاندان والوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے.
جو عدت کا پیریڈ ہے اس میں نظر ثانی کرنے کی اجازت ہے؟
یقیناً. اس لیے کہ جو طریقہ اسلام میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی طلاق دی جائے عدت کے لحاظ سے طلاق دی جائے. عدت کے لحاظ سے طلاق دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر کے طلاق دے رہے ہیں کہ اس کے لیے یہ 3 مہینے مقرر ہیں. اور اگر مثال کے طور پر عورت حاملہ ہے تو پھر وضع حمل تک، یعنی ہو سکتا ہے اس میں 7 مہینے ہوں، اس میں 8 مہینے ہوں، اس سارے عرصے کے دوران میں اسے باہر نہیں نکالا جائے گا، یہ اس کا گھر ہے، وہ اس میں رہے گی. بلکہ عورت کو بھی تلقین کی گئی ہے کہ وہ بھی غصے میں آ کے گھر نہ چھوڑے، صورتحال ایسی نہ بنا دی جائے کہ جس میں بعد میں بھی ملنے کے امکانات باقی نہ رہے. یعنی یہ معاملہ خوش اسلوبی سے ہو، اس کے اندر ان آداب کا لحاظ رکھا جائے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، تو معاشرے کی بہت سی خرابیوں کو دور کیا جا سکتا ہے. پھر اگر اولاد بھی ہے تو اولاد کے معاملے میں تو آپ دونوں کو شریک رہنا ہے نا.
بالکل.
یعنی طلاق ہو گئی، میاں بیوی نہیں رہے، لیکن ماں اور باپ کا رشتہ تو دونوں طرف موجود ہے. اگر اولاد ہوتی ہے، آج اولاد ہے، کل ہونے والی ہے، دونوں صورتوں میں ان بچوں سے باپ کو بھی ملنا ہے، ماں کو بھی ملنا ہے، ان کے آگے معاملات بھی طے کرنے ہیں. تو اس لیے یہ بالکل ناپسندیدہ چیز ہے، اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. بڑی سختی کے ساتھ یہ کہا ہے کہ تم انہیں گھروں سے نہیں نکالو گے اور نہ وہ خود گھروں سے نکلیں گی، اسی گھر میں رہتے ہوئے عدت کا زمانہ گزارا جائے گا، اور اس عدت کے زمانے میں ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو ایک بیوی کی حیثیت سے عزت اور احترام کا معاملہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے. ممکن ہے کہ اس دوران میں کوئی صلح صفائی کی صورت نکل آئے، اس میں فیصلے کو واپس لیا جا سکتا ہے. مدت گزر جائے گی تو اس کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی، اور طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر وہ صحیح طریقے سے دی گئی ہے تو پھر اس کا امکان باقی ہے کہ دوبارہ نکاح ہو سکے. تو اس لیے اس سارے عرصے کو خوش اسلوبی سے گزارنے کی صحیح کرنی چاہیے.
لیکن کیونکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا گاندھی صاحب، اور سننے میں تو یہ اتنی خوش آئند بات ہے، اس میں اتنے چانسز ہیں دوبارہ صلح کے بھی، اور اگر صلح نہیں بھی ہوتی تو جو ماں باپ کا رشتہ قائم رہنا ہے اس حوالے سے بھی، کیونکہ ایسا نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں، تو اس کا کوئی کیا قانون سازی کریں، اس کا کس طرح کوئی حل نکالیں کہ لوگوں کو اس کی ترغیب.
اس طرح کے بہت سے معاملات میں قانون کی مداخلت تو ایک مشکل چیز ہو جاتی ہے، اس میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا معمولی معاملہ نہیں ہے، لیکن اس میں ایجوکیشن بالکل نہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ میں تو ایک طویل عرصے سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کو ہدف بنا کر لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا. جس وقت مثال کے طور پر طلاق دینے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو نکاح کے لیے تو آپ نے ایک قاعدہ ضابطہ بنا دیا ہے، کوئی نکاح نامہ ہے، جائیں گے، لیں گے، اس کی رجسٹریشن کرائیں گے، ان مراحل سے گزرتے ہیں آپ. طلاق کے لیے جو قانون بنایا بھی گیا ہے وہ قانون اپنے اندر بعض خرابیاں سے ہی، لیکن بہرحال ایک عام روایت ہمارے ہاں یہی ہے کہ اس قانون کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا. لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہے تھے میں نے تمہیں 3 طلاق دی، میں نے 10 طلاق دی، ظاہر ہے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. اسی طرح میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ مذہبی لوگ جن کو نکاح رجسٹرار بنایا گیا ہے، کوئی نوجوان ان کے پاس چلا گیا اور ان سے کہا کہ ہمیں طلاق کی دستاویز بھی لکھ دیجئے، تو وہ بھی طلاق کی دستاویز لکھتے ہیں، تو عام طور پر 3 طلاق کی دستاویز لکھ دیتے ہیں، جو ایک حرام چیز ہے، یعنی جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام میں جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے طلاق دینی چاہیے. یعنی طلاق کے لیے ایک مدت مقرر ہے، یہ نظر ثانی کا وقت ہے، اس میں آپ بھی غور کر سکتے ہیں، دوسرے لوگ بھی غور کر سکتے ہیں، خاندان بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. بلکہ اسلام تو اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ یہاں تک نوبت کیوں پہنچنے دی جائے، پہلے خاندان کو درمیان میں آنا چاہیے. یعنی اگر یہ معلوم ہو گیا ہے کہ شوہر کی طرف سے سرکشی ہو رہی ہے یا بیوی کی طرف سے سرکشی ہو رہی ہے اور معاملات میں نباہ کا امکان باقی نہیں رہا تو پھر حکم بنے، یعنی ادھر سے بھی ایک ثالث مقرر کیا جائے، ادھر
سے جانب سے بھی کیا جائے،
مرد کی طرف سے بھی، عورت کی طرف سے بھی، اور وہ مل کر صلح کرانے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ اگر دونوں کا ارادہ اچھا ہوگا تو ان کے مابین اصلاح کی صورتیں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی بڑا کرم اور ان کی عنایت شامل ہو جاتی ہے اگر سچے جذبے کے ساتھ گھر کو بچانے کی کوشش کی جائے. یہ جو گھر بنتا ہے، دیکھیے میاں بیوی کا رشتہ یہ محض دوستی کا رشتہ نہیں ہے، یہ ایک بڑا ذمہ دارانہ فیصلہ ہے. اس کا مطلب ہے اگلی نسلوں کی ذمہ داری لے لی گئی ہے، یعنی ایک ادارہ وجود میں لایا جا رہا ہے، رشتے وجود میں آئیں گے، ان کی ذمہ داریاں اور حقوق اور فرائض پیدا ہوں گے. تو اس وجہ سے بہت اصرار ہے قرآن مجید کو اس معاملے میں کہ اس کو ٹوٹنا نہیں چاہیے.
صحیح،
یہ دیکھیے نا، طلاق کی اجازت تو دی گئی ہے
جی،
لیکن اس کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے انتہائی جدوجہد کرنی چاہیے. ٹوٹنے سے بچانے کے لیے خاندان اپنا کردار ادا کرے، اہل محلہ اپنا کردار ادا کرے، بڑے اپنا کردار ادا کرے، سوسائٹی اپنا کردار ادا کرے. اور یہی وجہ ہے کہ قانون سازی بھی ہونی چاہیے تاکہ طلاق نامے بنا دیے جائیں، کسی قاعدے سے لوگ طلاق دیں، قانون کی خلاف ورزی نہ کریں، سوسائٹی کو کردار ادا کرنے کا موقع مل جائے. تو اس لیے پہلی چیز جو آپ نے پوچھی ہے وہ تو لازمن ہونی چاہیے کہ عدت کے زمانے میں نہ خواتین جائیں نہ مرد ان کو نکالے، نہ ان کے لیے ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ وہ نکل جائیں.
یہ
صرف نکالنا ہی کافی نہیں ہے،
بالکل،
بلکہ حالات پیدا،
حالات کی تو اصل بات ہے گاندھی صاحب. اتنا تناؤ ہو جاتا ہے، اور اگر ہمارے جس طرح کمبائن فیملی سسٹم ہوتا ہے، ساتھ سسرال بھی رہ رہا ہے، تو اتنا تناؤ ہو جاتا ہے حالات میں کہ لڑکی خود شاید چاہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں جانا چاہیے.
زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی میں آپ سے عرض کروں کہ صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ شوہر نکال دیتا ہے، خواتین بھی رہنا پسند نہیں کرتی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں طلاق کا فیصلہ ٹھنڈے دل و دماغ سے ہوتا ہی نہیں ہے،
یا سوچ سمجھ کے تو ہوتا ہی
نہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ چلیے جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، تو طلاق دینی ہے نا آپ نے. کیا جھگڑے کے دوران میں اشتعال کے عالم میں طلاق دی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہیں گے کہ آپ اس موقع کے اوپر اپنے آپ کو کنٹرول کریں، قابو میں رکھیں،
سوچ سمجھ
اس کے بعد آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. بلکہ ایک خاتون ہے نا جس کے ساتھ آپ کا رشتہ طے ہوا تھا، آپ نے کچھ اچھا وقت گزارا ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ تم تو ایک دوسرے کے لیے گویا رازدان رہ چکے ہو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس سارے مرحلے سے گزرنے کے بعد اب اگر علیحدگی ہو رہی ہے تو یہ ایسی علیحدگی ہونی چاہیے جس طرح کی شرفا کے درمیان علیحدگی ہوتی ہے. یہ چونکہ ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں اشتعال کے عالم میں، غصے کے عالم میں طلاق طلاق کہہ کے اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں، تو اس وقت خاتون بھی رد عمل کا اظہار کرتی ہے اور مرد بھی عام طور پر حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں. اس کے لیے اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کریں. ہمارا بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ شہریت کے حقوق فرائض کیا ہیں، رہن سہن کے آداب کیا ہیں، آپ کو اپنے گھر میں کیسے رہنا ہے، محلے میں کیسے رہنا ہے، اپنی گلی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، آپ نے قطار کیسے بنانی ہے، آپ نے ٹریفک کے اصولوں کی پابندی کیسے کرنی ہے، سڑک پر ڈرائیو کیسے کرنا ہے، یہ آداب ہے نا زندگی،
بیسک سیوک سینس ہے.
یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہونی.
طلاق کے بعد کے معاملے میں سورہ احزاب کی آیت ہے گاندھی صاحب، جس میں قرآن پاک کہتا ہے کہ انہیں کچھ سامان زندگی دے کر بھلے طریقے سے رخصت کرو. اس سے کیا مراد ہے؟
دیکھیے جب آپ نے طلاق دی ہے تو اب ایک خاتون کو نئی زندگی شروع کرنی ہے.
جی،
یہ نئی زندگی وہ کیسے شروع کرے گی؟ مثلا آپ یہ دیکھیے کہ عربوں کے ہاں تو یہ بڑی سہولت کی چیز تھی کہ عورتیں فوراً شادی کر لیتی تھیں، اور ایسا بالعموم ہوتا تھا کہ عورت بیوہ ہو گئی ہے، متعلقہ ہو گئی ہے، تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، پیشکشیں آ جائیں گی. بلکہ قرآن مجید کو باقاعدہ ہدایت کرنی پڑی کہ یہ جو تھوڑا سا عدت کا زمانہ ہوتا ہے، خاص طور پر اگر شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو اس میں لوگ نکاح کے پیغامات نہ دیں.
وہاں صورت کیا ہے گاندھی صاحب، اس کی وجہ کیا ہے؟
ارے مطلب یہ تھا کہ گھر والوں کے لیے صدمے کا باعث نہ بنے. دیکھیں نا، آج ایک آدمی رخصت ہوا ہے، خاتون وہیں ہوگی نا، اسی گھر کے اندر ہوگی، تو روکا گیا کہ تھوڑا عدت کا زمانہ گزر جانے دیجیے، آپ اپنی مرضی کسی اشارے کنائے سے اگر بتا بھی دیں تو اچھی بات ہے، لیکن باقاعدہ نامہ و پیام نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ بھی آدابی کی چیز تھی کہ دوسرے کے جذبات کا خیال رکھا جائے. اس کی ہدایت کرنی پڑی. اس کے بالکل برخلاف ہمارا معاشرہ ہے. ہمارے معاشرے میں متعلقہ کے لیے دوسری شادی کرنا، بیوہ کے لیے دوسری شادی کرنا کم و بیش
ناممکن ہے.
یعنی ایک مرتبہ بھی اگر ایک خاتون کسی صورتحال سے دوچار ہو گئی ہے تو اس کی پوری زندگی پر اس کے اثرات ہوتے ہیں.
بالکل.
اب کہاں جائے گی، کہاں رہے گی، والدین کے پاس جائے گی، بھائی بہنوں کے پاس جائے گی، اس کے معاشی حالات کیا ہیں، وہ کیا خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتی ہے، اپنے لیے کیا کرے گی، بے شمار مسائل ہیں. یعنی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یا تو آپ اس اصول کو اختیار کریں گے کہ مرد کے اوپر ذمہ داری ہے، تو پھر شادی کے معاملے کو بڑا آسان ہونا چاہیے، پھر متعلقہ کے معاملے، بیوہ کے معاملے میں بھی اس طرح کی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے، پھر عمومی طور پر حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ شادیاں ہو جائیں، یہی ہونا چاہیے، اب یہ بھی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ وہ کیا کرے، خاوند پر کیا کوئی ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے؟ تو قرآن مجید نے یہ ہدایت کی ہے کہ اس طرح کے موقع کے اوپر آپ کو باقاعدہ طور پر خاتون کو دینا ہے،
ٹھیک،
یعنی اس کو آپ رخصت کر رہے ہیں، نان و نفقے کی ذمہ داری آپ کی تھی، اس کی معیشت کا انحصار آپ پر تھا، اس کے اخراجات آپ پورے کر رہے تھے، ایک دن پہلے یہ صورتحال تھی تو اگلے دن وہ کیا کرے گی؟
بالکل،
یعنی آپ نے ایک فیصلہ سنا دیا نا، کیا کرے گی؟
یہ حکم مہر کے علاوہ ہے،
یہ مہر کے علاوہ، مہر تو عورت کا حق ہے، وہ تو آپ نے پہلے دن دے دیا۔ لوگ اصل میں ان دونوں چیزوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مہر تو مؤخر نہیں کیا جاتا۔ اچھا، ہمارے یہاں دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ مہر مقرر کر لیا جاتا ہے، اس کے دینے دلانے کا معاملہ اس وقت زیر بحث آتا ہے جب طلاق کی نوبت آتی ہے۔
Exactly. مہر تو اصل میں جو بعد میں دینے کے معاملات ہیں یہ اس کے ساتھ ملا دیے
جاتے ہیں۔ مہر تو اصل میں جب آپ نے نان نفقے کی، اخراجات کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ دیکھیں نا، بنیادی اصول کیا ہے؟ بنیادی اصول یہ ہے کہ عورت کو معاشی جدوجہد کرنے کا پابند نہیں کیا گیا، گھر مرد نے چلانا ہے،
بالکل
یہ اصول ہے جس کے اوپر یہ سارا کا سارا قانون مبنی ہے۔ اگر صورتحال کو آپ تبدیل کر دیں تو قانون بھی تبدیل ہو جائے گا۔
ظاہر ہے،
جب یہ قانون یہ بنا دیا گیا ہے کہ مرد پر ذمہ داری ہے، عورت کو کمانے سے روکا نہیں گیا، وہ کمائے، کوئی ملازمت کرنا چاہتی ہے کرے، کوئی کاروبار کرنا چاہتی ہے کرے، لیکن گھر چلانے کی ذمہ داری اس پر نہیں،
ذمہ داری اس پر نہیں۔
دو چیزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، ایک چیز ہے کسی چیز کا جائز ناجائز ہونا، اور ایک چیز یہ ہے کہ ذمہ داری کس پر ڈالی گئی ہے، شوہر پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ ہمارے یہاں تو اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو شاید 1-2% بھی خواتین ایسی نہ ہوں کہ جو ملازمتیں کرتی ہیں، جن کے اپنے کوئی ذرائع موجود ہیں۔ زیادہ تر خواتین تو ہاؤس وائف کے طور پر زندگی بسر کر رہی ہوتی ہیں، اب طلاق دے دی گئی ہے، تو وہ کیا کرے کل؟ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب تم نے پہلے نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھائی رکھی ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں تھا، اب اگر آپ نے اس کو رخصت کرنا ہے تو آپ کو، یعنی دیکھیے اس میں دو باتیں کہیں، ایک تو آپ نے پوچھ لی کہ مہر تو پہلے مرحلے میں دینا تھا، وہ آپ نے مؤخر کیا کیوں ہے؟
وہ علیحدہ ہے،
وہ تو اس کا حق تھا، آپ نے اس کے ہاتھ میں پکڑانا تھا، اس کے بعد آپ کو حق تھا کہ آپ باقی معاملات کو شروع کریں۔ آپ نے ویسے کوئی مکان اس کے نام لگا دیا ہے، کوئی زمین اس کے نام لگا دی ہے، آپ نے کچھ روپیہ اس کو دے رکھا ہوا ہے، بہت سی جگہوں کے اوپر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ جیب خرچ دیتے ہیں، وہ جمع ہوا ہوا ہے، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ ایک پیسہ بھی نہیں لے سکتے واپس،
ٹھیک،
یعنی اس کا کوئی تعلق مہر سے نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
ایک پیسہ بھی نہیں لے سکتے، سوائے اس کے کہ کسی نے بہت جائیدادیں دے دی ہیں، بہت سرو سامان دے دیا ہے، اور اب عورت خود ہی کہتی ہے کہ بھئی معاملات ختم کرنے کے لیے میں کچھ واپس کر دیتی ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے،
ٹھیک ہے،
باہمی صلح صفائی سے کچھ ہو جائے، لیکن قرآن مجید کا اصرار ہے اس بات کے اوپر کہ آپ کچھ واپس نہیں لے سکتے، ایک تو یہ چیز ہے،
ٹھیک،
دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو واپس لینا تو ایک طرف رہا، کچھ دے دلا کر رخصت کرنا ہے، وہ جو دے دلا کر رخصت کرنا ہے اس کو کہا حق المتقین، خدا سے ڈرنے والوں کے اوپر وہ ایک حق واجب ہے، یہ ان کو ہر حال میں ادا کرنا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اس کو قرآن نے متعین نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت تو سارے زمانوں کے لیے ہے نا، قبائلی زندگی کے لیے بھی ہوگی، منظم ریاست بن گئی، آج کے حالات کے لیے بھی ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے کو یا تو میاں بیوی کی باہمی رضامندی پر چھوڑ دیا گیا ہے، یا خاندان بیٹھ کے طے کر دے گا، یا شوہر اپنی طرف سے پیش کر دے گا، عورت قبول کر لے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی کر دیں، یعنی اس میں کوئی معنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے،
اوپن
چھوڑا گیا، اور ہم اپنے معاشرے کے حالات، جن کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ یہاں عورت اگلے دن شادی نہیں کر رہی، تو اس لیے اس میں آپ کو قانون سازی کرنی چاہیے۔ وہ ایک بالکل غلط رویہ تھا جو ہندوستان میں شابانوں کیس میں اختیار کیا گیا، یعنی وہاں عدالت نے کچھ روپیہ مقرر کرایا ایک ایسی خاتون کے جو کچھ بھی نہیں کر سکتی، بالکل معیار و مددگار ہے اس کے لیے، تو اس میں بہت ہنگامہ کر دیا گیا، یہ خلاف شریعت ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یعنی شریعت نے جن معاملات میں قانون سازی نہیں کی ہوتی، ایک اصولی رہنمائی دے دی ہوتی ہے، ان میں ریاست کو حق ہے کہ آپ قانون سازی کریں، اور قانون سازی ظاہر بات ہے کہ اپنے حالات کے لحاظ سے کی جاتی ہے، وہ انسانی قانون سازی ہوگی، اس کی غلطی واضح ہو جائے گی تو اس میں تبدیلی کر دی جائے گی۔
بالکل ٹھیک۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے، مجھے مختصر سا وقفہ لینا ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور آج ہم گاندھی صاحب کے ساتھ طلاق کے بعد کے معاملات کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ گاندھی صاحب، کچھ اگزامپلز ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پر طلاق ایسے حالات میں ہوتی ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت اور مرد کا جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ قائم ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ مثال کے طور پہ ایک دن کے اندر اندر، ولیمے کے دن تک ہی معاملات کسی وجہ سے ایسے ہو جاتے ہیں کہ فوراً طلاق ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ بتائیے کہ یہ سارے جو آپ نے ابھی احکامات بتائے ہیں، یہ کیا ان حالات میں بھی اپلائی ہوں گے، اور دوسرا یہ بتائیے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے, رخصتی میں ابھی کچھ ٹائم ہوتا ہے, تو اس دوران بھی اگر طلاق ہو جائے, یعنی ابھی رخصتی نہیں ہوئی, تو بھی یہی احکامات لاگو ہوں گے؟
سارے احکام یہی ہوں گے سوائے اس کے کہ مہر کی رقم آدھی ہو جائے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نان و نفقے کی جو ذمہ داری اٹھانی تھی اسی کی نوبت نہیں آئی.
جی.
جس کا وہ ٹوکن تھا, علامت تھی,
جس وجہ سے وہ ملنا,
اس وجہ سے اس میں کمی ہو جائے گی. اچھا, اب بعض صورتوں میں نہیں ہوگی ذمہ داری, تو وہ مہر کا معاملہ ہے, اس لیے کہ وہ تو نکاح ہونے کے بعد جو باہمی معاملات ہونے ہیں ان میں ذمہ داری ڈالی گئی تھی. لیکن رخصت تو آپ کر رہے ہیں نا,
بالکل,
یعنی آپ کا ایک معاہدہ ہوا تھا, ایک تعلق قائم ہوا تھا, وہ تعلق اگرچہ قانون کی حد تک تھا بھی اس نے عملی صورت اختیار نہیں کی تھی, لیکن اس کا اپنا ایک تقدس ہے.
Exactly.
تو اس وجہ سے رخصت تو کرنا ہی چاہیے, لیکن ذمہ داری کی نوعیت مختلف ہو جائے گی. یعنی میں بھی کہوں گا, آپ بھی کہیں گی کہ اس معاملے میں اب اتنا کافی ہے, یا کسی نے اگر ہم سے مشورہ کیا ہے تو یہ بتا دیا جائے گا کہ بھئی ایک اچھے طریقے سے, یعنی اچھے طریقے سے رخصت کرنا, یہ جو ہے یہ اچھے آداب کا تقاضا ہے, اچھے انسانوں کی شرافت کا تقاضا ہے. اگر ایک اچھی سوسائٹی آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ تحفے تحائف دے کے رخصت کرنا چاہیے. نوبت آ گئی ہے نا یہاں,
بالکل,
یعنی آپ دیکھیں کوئی معمولی معاملہ نہیں ہوا تھا. یہ نکاح جو ہے یہ معمولی معاملہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ہمارا جدید پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی بدقسمتی سے اس غلطی کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ دوستی محبت کا معاملہ ہے بس. ٹھیک ہے, آپ نے ایک فرینڈ کی طرح, ایک دوست کی طرح کچھ معاملات کیے, ختم ہو گئے. یہ ایسا نہیں ہے, یعنی اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ دوستی اور محبت کے جذبات بالکل الگ الگ چیز ہے, لیکن یہ ایک ذمہ دارانہ معاملہ ہے. دوستی اور محبت میں تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایک میز پر بیٹھے اور اگلے دن لڑکے اٹھ جائیں, ممکن ہے کہ چند قدم ساتھ چلے اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیں. تو دوستی اور محبت کے معاملات جو ہیں وہ تو اونچ نیچ کا شکار ہوتے رہتے ہیں. یہاں ایک ذمہ دارانہ فیصلہ کیا جاتا ہے, گھر بنانا ہے, خاندان ایک ادارہ ہے, اس ادارے کو ہمیں قائم کرنا ہے. تو اس وجہ سے اس میں حقوق, فرائض, ان کی تقسیم, ان کی ذمہ داریوں کا احساس یہ ضروری ہے. تو اگرچہ آپ کا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا, لیکن یہ معاہدہ آپ نے کیا تھا,
ٹھیک,
تو اس معاہدے کے احترام کا, اس کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ خوش اسلوبی کے ساتھ کی جائیں.
ٹھیک, رضاعت کے معاملے میں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پہ طلاق ہو گئی اور عدت کے دوران بچے کی پیدائش ہوتی ہے, یا جس وقت طلاق ہوئی ہے اسی وقت بچہ جو ہے وہ نومولود ہے ایک طرح سے, تو کیا کون اس بچے کی رضاعت کرے گا اگر بیوی تیار نہیں ہوتی, اور کون رکھے گا اس بچے کو؟ وہ تو کورٹ تو معاملات طے کرتی ہے بعد میں, لیکن قرآن پاک کیا کہتا ہے؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ بچہ تو ماں ہی کے پاس رہنا چاہیے.
ٹھیک,
اصل بات یہی ہے.
ٹھیک,
یعنی کوئی غیر معمولی صورتحال ہو جائے گی تو یہ الگ بات ہے, ورنہ بچے کو ماں ہی کے پاس رہنا چاہیے. ماں جو کچھ بچے کو دے سکتی ہے وہ دنیا کی اور کوئی عورت نہیں دے سکتی, کوئی مرد نہیں دے سکتا, اور اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ باپ بھی نہیں دے سکتا.
بالکل صحیح,
یعنی جب تک بچہ کچھ شعور کی عمر کو نہیں پہنچ جاتا, اس کے لیے بہترین جگہ ماں کی آگوش ہے. بچے کا یہ حق بھی ہے کہ اس کو ماں کا دودھ ملے. اب تو آپ کو معلوم ہے کہ جدید تحقیقات بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ بچے کی ذہنی نشو نما کی ضرورت ہے, کم سے کم 6 ماہ تو وہ ماں کا دودھ ضرور پیے.
ٹھیک,
تو ماں کا دودھ قدرت کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اس کا حق بن جاتا ہے. چنانچہ ماں کو بھی اس میں اظہار کرنا چاہیے, اور اگر وہ شوہر سے لڑائی کر بیٹھی ہے, یا جھگڑا ہو گیا ہے, یا کچھ تناؤ کی کیفیت ہے, یا کشمکش ہے, یا خاندان کے درمیان اس طرح کے معاملات نہیں, تو اس کی سزا بچے کو نہیں ملنی چاہیے. میں تو ہمیشہ جب طلاق کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو میں دونوں کو یہ توجہ دلاتا ہوں کہ یہ سب کچھ اگر آپ کو کرنا تھا تو اس بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے کر لیتے.
بالکل صحیح,
یعنی آپ کو اس کا احساس نہیں ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ تو ہو سکتا ہے کہ اپنی راہ لے, لیکن یہ کیا کرے گا
بچے کا, کیا
اس کا گھر ختم ہو گیا. اس کو یا باپ سے محروم ہونا ہوگا یا ماں سے محروم ہونا ہوگا.
گاندھی صاحب, ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, اگر وہ ماں کے پاس رہ رہا ہے تو ماں ایک طرح کی, اس طرح کی اس کی تربیت کرتی ہے جس میں وہ باپ کو ایک ویلن کی طرح پیش کرتی ہے. اگر باپ کے پاس بچے ہیں تو وہ ماں کا برا تاثر پینٹ کرتے ہیں, تو اس میں وہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ بچہ جو ہے وہ کتنا کنفیوز ہوتا ہوگا اور وہ پہلے ہی محرومی کا شکار ہے, الٹا آپ اس کے مائنڈ کو پوائزن کر رہے ہیں.
یہ بھی تربیت کی بڑی خرابی ہے. دیکھیے, بچے کو تو بالکل صاف ذہن کے ساتھ معاملات سے آگاہ ہونا چاہیے. جیسے جیسے وہ شعور کی عمر کو پہنچے گا بہت سی چیزوں کو خود ہی سمجھ,
خود ہی فیصلہ کر لے.
پہلے مرحلے میں تو اگر وہ ماں کے پاس ہے تو باپ کا احترام اور عزت اس کو اس کے دل میں قائم رکھنی چاہیے. یہ بعد میں ہوتا رہے گا جو کچھ بھی ہونا ہے. اگر آپ کا کوئی مقدمہ باپ کے خلاف ہے تو اس کو اپنے درمیان رکھیے, اس میں بچوں کو ملبث نہیں کرنا چاہیے, اصولی بات یہ ہے. لیکن ہم رضاعت کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس میں پہلی ذمہ داری تو ماں ہی کی ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن اگر کسی موقع پر ماں انکار کر دیتی ہے, ہو جاتا نا ایسا, تو قرآن مجید نے اصرار نہیں کیا اس بات پر. تلقین کرنا ایک اور چیز ہے, حالات ہوتے ہیں بعض اوقات ایسے, اچھا غصے کی کیفیت بھی ہوتی ہے, وہ باپ پر ذمہ داری بھی ڈالنا چاہ رہی ہوتی ہے. تلقین اور نصیحت تو یہی کی جائے گی کہ معاملات ماں ہی سے متعلق رہے, اور اس میں بھی یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ ماں کو ادائیگی کی جائے گی, لازمن ادائیگی کی جائے گی. اگر ادائیگی جو ہے وہ دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ وہ ایک ذمہ داری جو مشترکہ ذمہ داری تھی, پھر وہی میں عرض کروں کہ لوگ جب ہم کہتے ہیں نا ادائیگی کی جائے گی تو اس کے معنی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی خریدنی فروختنی معاملہ ہے. نہیں, اصل معاہدہ یہی تھا کہ اخراجات باپ کے اوپر رہنے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ وہ اس کا بچہ بھی تو ہے نا, اس کو دودھ پلا رہی ہے, اخراجات رہیں گے اس کے اوپر جب تک بچے کی رضاعت کی مدت پوری نہیں ہو جاتی. بلکہ قرآن مجید اس سے آگے جاتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ماں کے ساتھ معاملہ نہیں ہو سکا, کوشش باپ کو بھی یہی کرنی چاہیے, نہ اس کو بچے کو باپ سے ماں سے چھیننے کی کوشش کرنی چاہیے, نہ ماں کو اپنے دودھ سے بچے کو محروم کرنا چاہیے. یہ دونوں چیزوں کی ہم تلقین کریں گے, نصیحت کریں گے, اسی کی تربیت کرنی چاہیے, ماؤں کو بھی یہ سیکھنا چاہیے, باپ کو بھی یہ سیکھنا چاہیے. نہیں ہو سکا معاملہ کسی وجہ سے, دیکھیے انسانی معاملات بہت پھیلے ہوئے ہیں, اربوں کی تعداد میں انسانوں نے پیدا ہونا ہے. اس وقت بھی دنیا میں اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں, ان کے حالات کیا ہیں, نوعیت کیا ہے, یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ باپ اگر اس کی رضاعت کا کوئی اور بندوبست کر لیتا ہے دودھ پلانے کے لیے, اور چونکہ اس وقت عرب کے سوسائٹی میں تو عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ خواتین جی اپنی بالکل خدمات پیش کر دیتی تھی, یعنی وہ دیہات سے آتی تھی, وہ بچوں کو لے جاتی تھی اور وہاں جا کے ان کی رضاعت کا بندوبست. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے ان کی رضاعت اور ان کی ابتدائی پرورش میں اپنا کردار ادا کیا, تو یہ ہو جاتا تھا. اگر ایسا ہے تو پھر بھی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ماں کے ساتھ جو دینے دلانے کی قرارداد ہوئی تھی وہ اس کو دے دیا جائے, وہ وہیں رہے گی. اگر کوئی معاہدہ ایسا ہو گیا تھا اور آپ نے اب کوئی دوسرا فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا ہے تو پھر بھی آپ وہ ذمہ داری ادا کریں. یہ دیکھیے, یہ جتنی ہدایات ہیں یہ اس مقصد کے لیے دی گئی ہیں کہ مرد فتوت اور مروت کے بلند مقام پر کھڑا ہو, وہ یہ محسوس کرے کہ اس کی حیثیت ایک سرپرست کی تھی, اس نے گھر کے اخراجات پورے کرنے تھے. ہر آدمی پر ذمہ داری اتنی ہوگی جیسے اس کے معاشی حالات ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ ایک مزدور کے اوپر وہ ذمہ داری ڈالی جائے گی کہ جو ایک بڑے کھاتے پیتے آدمی کے اوپر ہے, لیکن اپنی حیثیت کے مطابق آدمی کو یہی رویہ بیوی کے بارے میں اختیار کرنا چاہیے کہ وہ دینے دلانے کی قرارداد ہوئی ہے, اس کی ادائیگی کرے. قرآن مجید کہتا ہے اذا سلمتم ما آتیتم, یعنی جو تم نے دینا ہے وہ اگر تم نے سپرد کر دیا ہے تو اس کے بعد البتہ تم کسی دوسرے سے بھی دودھ پلا سکتے ہو, لیکن پہلی ترجیح ہر حال میں یہی ہوگی اور یہی ہونی
کہ
چاہیے
ماں ہی یہ فرض
کہ ماں ہی دودھ پیئے اور اس وقت بھی اس کے اخراجات مرد اٹھائے.
ٹھیک, لیکن گاندھی صاحب اتنے کلیئر احکامات ہیں ان سارے معاملات میں, اگر سوسائٹی نہیں ان کو سمجھ رہی اور نہیں اس کے مطابق چل رہی, اور اگر ایک شادی ختم ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں دشمنی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے, تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑا کردار مال و دولت کی تقسیم کا بھی ہوتا ہے. بیٹی کے ماں باپ نے بڑی مشکل سے, میں کیونکہ مڈل کلاس طبقے کی بات کر رہی ہوں, بڑی مشکل سے جہیز جمع کیے ہوتے ہیں, زیورات بچی کے لیے بنائے ہوتے ہیں, عام طور پہ سسرال والے جاتے ہوئے وہ نہیں واپس کرتے, اور اس پہ بھی محیط 9-9 مہینے 10-10 مہینے کئی سالوں کا جھگڑا چلتا ہے کہ جی انہوں نے ہمارا سامان رکھ لیا. کیا قانون سازی اس میں, میں بار بار قانون سازی کا اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ لوگ جب نہیں کر رہے ہیں سب کچھ تو اسٹیٹ کو کہیں تو انٹروین کرنا پڑے گا.
نہیں, ضرور کرنی چاہیے. دیکھیے میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں کہ ہمارے جیسے معاشروں میں آپ کو 3 جہت سے سوسائٹی کی اصلاح کرنی چاہیے. اچھی روایات خود بڑے لوگوں کو ڈالنی چاہیے, یعنی جو معاشرے کے اندر لیڈرشپ کے مقام پر ہیں, علماء ہوں گے, دانشور ہوں گے, اساتذہ ہوں گے, آپ کی بیوروکریسی کے بڑے لوگ ہوں گے, اسی طرح سے آپ کے سیاستدان ہوں گے, وہ اچھی روایات ڈالیں. جب لیڈرشپ اچھی روایات ڈالتی ہے تو اس کے نتیجے میں لوگوں کی تربیت ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ آپ اپنے ایجوکیشن کے نظام کے اندر سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کو دیں کہ اس کو جو کچھ بھی بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے, ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو سائنسدان بنانا ہے, وہ تو یہ بن ہی جائے گا, اس کا تعلق اس کی محنت سے ہے, اس کو انسان ہر حال میں بننا چاہیے. یعنی ممکن ہے کہ وہ باقی معاملات میں ناکام ہو جائے, لیکن کسی معاشرے کی بہت بڑی ناکامی ہوگی کہ اگر اس کی 12 سال کی ابتدائی تعلیم معاشرہ دیتا ہے نا, میں ہمیشہ بہت زور دیتا ہوں اس بات کے اوپر کہ 12 سال کی ابتدائی تعلیم کے بعد انسان خود تعلیم کا فیصلہ
کرنے کے قابل ہو جاتا ہے.
یعنی وہ اس کے بعد اس کا کام ہے, وہ جو جی چاہے پڑھے, جو جی چاہے پڑھائے, اور اس کے لیے جو جی چاہے ادارے قائم کیے جائیں, لیکن 12 سال کی تعلیم معاشرہ دیتا ہے. یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے, یہاں بچہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, ہمیں فیصلہ کرنا ہے. تو اس تعلیم میں بنیادی چیز یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی بننا چاہتا ہے, مصور بننا چاہتا ہے, شاعر بننا چاہتا ہے, یہ اس کی صلاحیتوں کا ظہور ہے. لیکن دنیا میں جینے کے لیے شاعر تو میں ہوں گا, آپ نہیں ہوں گی, سائنسدان 10 ہوں گے 10 نہیں ہوں گے, علماء 4 ہوں گے باقی لوگ نہیں ہوں گے. یہاں ہونا نہ ہونا ہو سکتا ہے, لیکن انسانیت یہ مشترک چیز ہے.
بالکل
انسانیت, اس کی اقدار اور اخلاقی اصول یہ ہر ایک کے لیے ہے. تو اس وجہ سے اس کی تربیت کرنا بڑی ضروری. دوسری چیز یہ. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ سب چیزیں جو ہم قانون سے حاصل کر سکتے ہیں ان میں قانون سازی بھی کرنی چاہیے. مثلا بڑی تلقین لوگوں کو کی گئی کہ بھائی آپ نے یہ شادی بیاہ کے جو تقریبات ہیں یہ رات کے دو دو بجے تک جاری رہتی ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے اس سے لوگوں کیا تکلیف ہوتی ہے, کسی مناسب وقت میں ان کو ختم کر لیجئے. تو آخر ریاست کو قانون سازی کرنی پڑی پاکستان میں کہ دس بجے ہم سب کچھ بند کر دیں. تو قانون سازی بھی کرنی پڑتی ہے, اس لیے کہ جو ہماری طرح کے معاشرے ہوتے ہیں جو بدقسمتی سے ان گھڑ رہ گئے ہیں, جن میں تربیت کا نظام بہت ناقص ہے, جن میں لوگوں کے سوچنے کے انداز عام طور پر کسی قاعدے میں نہیں ڈلے ہوئے ہوتے, اچھی روایات موجود نہیں ہیں, خود ہم ایک تہذیبی بحران کا شکار ہیں, ایک تہذیبی روایت ختم ہو رہی ہے, دوسری تہذیبی روایت کو بھی ہم نے تشکیل دینا ہے, اس کے درمیان کا ایک بحرانی زمانہ ہے جس کے اندر سے گزر رہے ہیں, اس میں قانون کی مدد بھی ضرور لینی چاہیے. پارلیمنٹ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ وہ سوسائٹی کا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کرے اور یہ دیکھے کہ کہاں کہاں. اچھا پھر قوانین کوئی ابدی چیز نہیں ہوتے,
شریعت
ابدی ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ ابدی, اسی لیے مختصر ہے. باقی معاملات میں آپ قانون سازی کرتے ہیں, کسی قانون کا کوئی سکم سامنے آ جاتا ہے. مثلا ہمارے یہاں ایک قانون بنا دیا گیا کہ آپ کھانا نہیں دے سکتے,
ٹھیک,
کچھ دیر کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ قانون قابل عمل نہیں ہے, لہذا آپ ون ڈش کی اجازت دے دیجیے.
ایک دفعہ پھر مختصر سبق کا ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور طلاق کے بعد کے معاملات آج ہم گاندھی صاحب سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. گاندھی صاحب, قانون سازی کی ہم نے بات کی, بہت ضروری چیز ہے, لیکن بہرحال بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہمارے اندر سیکھنے کا ایک قدرتی جذبہ ہے اور ایک صلاحیت موجود ہے, ہم اس کو کیوں نہیں استعمال کرتے. مثال کے طور پہ ایک عورت کی طلاق ہو گئی, اس کا بچہ ہے یا نہیں ہے, یہ بہت ہی ایک بڑا دھبا سمجھا جاتا ہے عورت کے اوپر, حالانکہ بڑی سمپل سی چیز ہے. اور جس معاشرے کی ہم بار بار مثال دیتے ہیں, عرب معاشرہ, وہاں پہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. تو کیا یہ چیز یہاں پر کہ ایک ڈائیورسڈ عورت کی دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی, اس کا اسٹیٹس معاشرے میں وہ نہیں رہتا جو تب تھا جب وہ سنگل تھی, یہ کیا ہندو تہذیب کے اثرات ہیں یا ہم خود ہی بہت زیادہ چھوٹی سوچ کا شکار ہو گئے ہیں؟
بہت سے عوامل اس میں کام کرتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ہندوستان میں ہم آئے ہیں, یہاں پہلے سے کچھ مذاہب بھی موجود تھے, وہ زیادہ تر صوفیانہ مذاہب ہیں, کچھ قانون سازی بھی ہوئی تھی. ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں عورتوں کے بارے میں کچھ اچھے تصورات نہیں رہے.
صحیح.
یعنی بڑے بڑے فلسفی اور حکما, آپ یونان کے فلسفیوں کی تعلیمات کو دیکھیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت ایک بے حیثیت چیز ہے. عورت کے معاملے میں وہ تصور نہیں رہا جو اسلام نے دیا ہے. یعنی اسلام نے تو بتایا کہ یہ دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آئے ہیں, دونوں کی اندر خلقت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے, دونوں انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعے سے نسل انسانی کو آگے چلایا ہے. اور یہ بتا دیا گیا کہ ان کے مابین کوئی دوسرے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں رکھتا, فضیلت اگر ہوتی ہے تو رشتوں کی ہوتی ہے.
صحیح.
اور اگر عمومی فضیلت کا فیصلہ کرنا ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے, اعلی اخلاق کا حامل ہے, وہ زیادہ فضیلت والا. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہے وہ اسلام نے وہ تصورات ہمیں دیے, وہ تصورات یہاں موجود نہیں تھے. عورتوں کے بارے میں آپ ہندو فلسفیوں کی تحریریں پڑھیے, آپ یونانی فلسفیوں کی تحریریں پڑھیے, قدیم مصری فلسفیوں کی تحریریں پڑھیے, تو بالکل حیرت ہوتی. یعنی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک عورت ایک خریدنی فروختنی چیز ہے, اور عام طور پر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے جو خدا نے پیدا کر رکھا ہوا ہے. صوفیانہ مذاہب کے جہاں اثرات ہوئے ہیں وہاں تو بالخصوص عورت کو اسی طرح قابل نفرت سمجھا جاتا رہا ہے جس طریقے سے دنیا کی بہت سی دوسری چیزوں کو سمجھا جاتا ہے. تو یہ ایک بدقسمتی ہے, اس کی اصلاح ہونی چاہیے, ایک عامل یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو مسلحین ہیں, خاص طور پر مذہبی لوگ, دانشور, انہوں نے بھی اس چیز کو کمتر سمجھایا ہمیشہ کہ اس طرح کے موضوعات کو وہ
زیر
بحث لائیں. ان کو زیر بحث لانا چاہیے. ہمارے پاس ایک بہت بڑا ادارہ ہے, مسجد کا ادارہ, یعنی اگرچہ ہم نے اس کو علماء کے سپرد کر رکھا ہوا ہے, درا حالے کہ اسلام کی روایت یہ تھی کہ وہ اسٹیٹ کے پاس ہو, اور اس سے بھی مقصود یہ تھا کہ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے آپ معاشرے تک پہنچتے ہیں. آپ اگر غور کریں تو کس طریقے سے پورے محلے کو مسجد آرگنائز کر دیتی ہے.
Exactly.
یعنی لوگوں کو آنا ہے, نماز پڑھنی ہے, وہاں پر کوئی آدمی ذمہ دار بھی ہوگا, انہیں پانچ وقت اکٹھا ہونے کا موقع فراہم کر دیا گیا ہے. ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے دانشوروں کو, ہمارے مسلحین کو اگر احساس ہوتا تو یہ خدا کی طرف سے ایک بنا بنایا نظام ان کو دے دیا گیا.
بالکل.
جس کو وہ بہت بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے تھے. پھر سات دن کے بعد جمعے کے جمعے خطبہ دیا جاتا ہے. اس سے بھی مقصود یہ تھا کہ سوسائٹی کی تنظیم صحیح خطوط کے اوپر,
اچھی نصیحت,
انہیں خدا یاد کرایا جائے اور ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ ایک دن اس کے سامنے جواب دے ہوں گے. اس کو بھی ہم نے ٹھیک طرح سے استعمال نہیں کیا. اور پھر جیسے کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اس کی فکر بھی نہیں ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر لوگوں کی تعلیم تربیت کا اہتمام ہو، تو لوگوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. یہ سارے عوامل ہیں جو انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو الفاظ کی حد تک بہت خوبصورت لگتی ہیں، جیسے آپ ایک غیرت کا لفظ بولتے ہیں مثال کے طور پر، لیکن اگر اس غیرت کی اچھی تربیت نہ ہو تو پھر یہ غیرت کے نام پر قتل کی صورت اختیار کر لیتی
ہے. ظلم
اسی طریقے سے یہ سیاست میں بعض اوقات پوری معیشت اور معاشرت کو غارت کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. بعض اوقات اسی لفظ کو استعمال کر کے لیڈر پوری قوم کی لوٹیاں ڈبو دیتے ہیں. یعنی یہ سارے معاملات جتنے ہیں ان میں ہوتا کیا ہے، بڑے اچھا جذبہ ہے غیرت، لیکن اس کو ان حدود کا پابند نہیں رہنے دیا گیا، اس کے ساتھ وہ حکمت لاحق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں دیکھیے بیان کرتے ہیں تو عام طور پر جب یہ صفت لاتے ہیں نا اپنی کہ اللہ تعالیٰ ہو العزیز، وہ بہت زبردست ہے، ظاہر ہے کہ کائنات پر ان کا کنٹرول ہے، تو اپنے کنٹرول کو اپنی قدرت کو بیان کرنے کے لیے وہ اپنی یہ صفت بھی بیان کرتے ہیں. اس کے ساتھ فوراً ایک بدر کا ہوتا ہے، هو العزیز الحکیم،
حکمت والا،
یعنی وہ زبردست ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں. تو اگر آپ کی غیرت کے ساتھ حکمت شامل نہ رہے، اگر آپ کی محبت کے ساتھ حکمت شامل نہ رہے، آپ کی نفرت کے ساتھ حکمت شامل نہ رہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر حکومت تو ہوتی ہے، اس میں حکمت نہیں ہوتی. اور حکمت ہے جس کے اوپر اصل میں پوری کی پوری انسانیت کھڑی ہے. لیڈرشپ کا اصلی کمال یہی ہوتا ہے. یہی چیز ہمیں اپنے خاندان میں پیدا کرنی ہے، یہی باہمی تعلقات میں پیدا کرنی ہے. حکمت کو پوری سوسائٹی کے اندر کمیونیکیٹ ہونا چاہیے. ہمارے قدیم تمدن میں جو ہمارا مکتب کا نظام تھا، اس میں بچے فارسی ادب پڑھتے تھے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں بڑا غیر معمولی کردار 500 سال تک سادی کی کتابوں نے ادا کی ہے. میری اپنی تعلیم کی کیونکہ اسی پرانے طریقے سے ابتدا ہوئی تھی، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں سادی کا کریمہ پڑھایا گیا. اب کریمہ کیا ہے؟ 16 صفحے کی ایک کتاب ہے، شعروں میں ہے، یعنی آپ کو وہ شعر حفظ ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ آپ نثر تو پڑھیں گے بھول جائیں گے، لیکن شعر میں یہ خصوصیت ہوتی ہے
کہ
وہ آپ کے حافظے کا حصہ بن جاتا ہے. ان اشعار کے موضوعات کیا ہیں آپ حیران ہوں، کبھی آپ خرید کے دیکھیں، 15-16 صفحے کی کتاب ہے. تواضع کیا ہے، سخاوت کیا ہے، اعلی اخلاق کیا ہے، بخل کیا ہے، یعنی وہ چیزیں جن کا تعلق اخلاق سے ہے اور اس کی تربیت سے ہے، اس کو سادی اپنے چھوٹے چھوٹے اشعار کے ذریعے سے ایک بہت بڑا اثاثہ بنا دیتا ہے انسانی ذہن کا. وہ پڑھایا جاتا تھا، پند نامہ شیخ عطار کا پڑھایا جاتا تھا، اس سے بھی مقصود یہی تھا. پند نامہ کا مطلب نصیحت نامہ، اس میں بھی اسی طرح کے موضوعات تھے. یوں اخلاقی تربیت سے پیدا ہوتی تھی. میں نے ایک مرتبہ یہ عرض کیا ایک تقریب میں، جس میں اس وقت کے وزیر اعظم بھی موجود تھے، تو میں نے یہ عرض کیا کہ دیکھیے ہمارے نظام تعلیم میں ابتدا مذہبی معلومات سے نہیں ہونی چاہیے، وہ تو بچہ گھر میں کچھ حاصل کر ہی لیتا ہے، یہ بعد کے دور کی چیز ہے، اس کی ابتدا اس کی اخلاقی تربیت سے ہونی چاہیے.
بالکل.
اور یہ بہت بڑی چیز تھی جو ہمارے مکتبی نظام سے تھی. چنانچہ اس وقت لوگوں کے اندر ادب، آداب، احترام، بڑوں کے معاملے میں صحیح رویہ، اعلی اقدار اور اعلی اخلاقیات کا لحاظ، یہ گویا تعلیم میں ابتدا ہی سے ذہن کا حصہ بن جاتا تھا.
گاندھی صاحب، کیونکہ یہی تعلیم بچیوں کو بھی مل رہی ہے اور بچوں کو بھی مل رہی ہے، تو میرے پاس وقت کم ہے، مجھے مختصراً یہ بتائیں کہ اس میں عورتوں کو بھی اپنی تصحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ وہ ساری زندگی اس کے بعد خود بھی کئی دفعہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ ہمیں شادی نہیں کرنی، بیوہ ہو گئی ہیں یا ان کی طلاق ہو گئی ہے، خود بھی اپنے آپ کو ایک سزا میں مبتلا کر لیتی ہیں، اور میں تو یہاں تک کہوں گی کہ زبردستی اپنے آپ کو دوسروں کے گھروں پر مسلط کر لیتی ہیں، بھائیوں کے گھروں میں جہاں پہ بھابیاں چاہتی ہیں ان کی اپنی لبرٹی ہو. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ عورتوں کو بھی اپنی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے؟
یقیناً ایسا کرنا چاہیے، لیکن دیکھیے عورت بڑی کمزور ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، جب گرد و پیش کا دباؤ پڑتا ہے تو اس کے لیے آسان نہیں ہوتے فیصلے. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اگر کسی خاتون نے بیوہ ہونے کے بعد یا متعلقہ ہونے کے بعد یہ خواہش ظاہر کر دی کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، تو انگلیاں اٹکنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا. تو دونوں جانب یہ ضرورت ہے کہ سوسائٹی اپنی اصلاح کرے، وہ ان حقائق کو تسلیم کرے، عورتیں ذرا بہادری کا ثبوت دیں اور وہ آگے بڑھیں، اور جس طریقے سے اپنے باقی حقوق کے معاملے وہ حساس ہو گئی ہیں، اسی طریقے سے شادی ان کا حق ہے.
صحیح.
ان کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. اچھا، پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ بھی ہے کہ مردوں کو بھی اس معاملے میں اپنے آپ کو اس سطح سے بلند کرنا چاہیے. ان کے نزدیک متعلقہ ہونا، بیوہ ہونا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو شادی کرنے کی آسانی نہیں ہے.
بالکل.
یہ آسانی پیدا کرنا، یعنی معاشرے میں ایسی روایات کو پیدا کرنا، اس وقت ہمارے معاشرے میں سچی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک اچھا گھر بسے. یعنی گھر بسائے بغیر آپ ایک ٹھوٹ درخت کی طرح ہوتے ہیں، یا سے فضا میں معلق ہو گئے ہیں، نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر ہے، کیونکہ یہ خدا کی بنائی ہوئی فطرت ہے، انسان چاہتا ہے کہ اس کا ایک گھر بنے، تو گھر بسانے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے معاشرے کو، ہم اس کو مشکل سے مشکل تر کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس مشکل تر کرنے میں عورتوں کا بڑا کردار ہے. یعنی اگر خواتین اس معاملے میں یہ جو تان تشنی کے طریقے ہیں جو چھوڑ دیں، وہ خود آگے بڑھ کے ایک بیوہ کو ایک متعلقہ کو اس بات کی ترغیب دیں کہ تمہیں اپنا گھر بسانا چاہیے، اس کو کوئی بری چیز نہ سمجھا جائے بلکہ اس کو معاشرے کی ایک ضرورت سمجھا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ یہ معاملہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں عورتیں کردار ادا کریں، مرد کردار ادا کریں، تو ہم بڑی حد تک اصلاح کر سکتے ہیں. لیکن اب اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو سوال یہ کہ کسی کو آگے بڑھ کر معاشرے کے اندر اقدامات کرنے ہوں گے نا، وہ پھر سوسائٹی کے لیڈروں کا کام ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسلمان معاشرے کے اندر لیڈرشپ علماء کے پاس ہوتی ہے، سیاستدانوں کے پاس ہوتی ہے، اور آپ کے دانشوروں کے پاس ہوتی ہے. یہ تینوں گروہ اپنا کردار ادا کریں. یہ دانشور ہیں جو صحافیوں کے طور پر کالم لکھتے ہیں، گفتگویں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح علماء ہے، ظاہر ہے ان کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے، وہ مذہب کے حوالے سے لوگوں کی تعلیم تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، سیاستدان ہیں جن کو سوسائٹی کو چلانا ہے، سب سماجی معاملات کے بارے میں حساس ہوں، کیونکہ ایک اچھا سماج اور اچھی سماجی روایات اگر نہ ہوں تو پھر آپ کسی معاشرے کے اندر اچھی سیاست بھی پیدا نہیں کر سکتے.
بہت شکریہ گاندھی صاحب آپ کا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا. ابھی بھی اگر کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو وزٹ کیجئے، وہاں پر بھی ہمیں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارے ای میل ایڈریس پہ بھی آپ ہمیں ای میلز لکھ سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجئے، خدا حافظ.